الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیب کو منزانت بہل و سرو. قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں جو اس سے بیان ہیں اہل تصوف جہاں ذکر اذکار اور ذکر کثیر کیفیت قلبی ان تمام موضوعات میں جب بات فرماتے ہیں تو اس سے متعلق جو قرآن کریم کے آیات ہیں انہی میں سے ایک آیہ کریمہ یہ آیہ کریمہ بھی ہے اور یہ سورہ بقرہ میں ہے 152 نمبر ہے اس آیہ کریمہ کا. اس میں جو پہلا حصہ ہے میں ترجمہ عرض کر کے اس کے بعد کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں اس کی تفسیر عرض کر سکوں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ ہم نے تم میں سے تمہارے پاس پیغمبر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آیات تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور تم کو پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں اور تم کو وہ علوم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے, بس تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. محترم سامعین کرام, اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولم کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا مخلوق پر وہ احسان ہے جو تمام احسانات سے بڑھ کر. دوسری جگہ دوسری آیات میں بھی اس طرح کے حوالے بھی موجود ہیں اور خاص یہ الفاظ مبارک بھی موجود ہیں کہ یہ اللہ کا مومنین کے لیے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو انعام ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کا انعام ہے اور اللہ کی رحمت ہے. اور جو اس آیہ کریمہ میں بیان ہے اور جو اس سے مماثلت رکھتی ہوئی آیات کریمہ میں دو حصوں میں تقسیم فرمایا گیا ہے فرائض نبوت کے, ایک حصہ وہ جو فرائض نبوت سا ہے اور دوسرا حصہ جو ان فرائض نبوت کے حصول یعنی آمنو پر پہنچ کر اور پھر جب عمل و صالحات کے تحت بندہ مومن آتا ہے تو پھر اس سے جو حصول ہے اس پر بات آتی ہے. تو یہاں بھی یہی ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ وہ حصے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے جس سے عام آدمی واقف نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ اس کی استعداد ہے, نہ اس کی دسترس میں ہے. اس نے احسان فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے تو یہاں ایک بات جو ہے اسے بھی ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ تعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی ہے اور ایک تعلق وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق کو نسبی ہے. نسبی تعلق کے اعلیٰ ہونے کے لیے بھی مشروط ہے ایمانی تعلق کا ہونا, وگرنہ اگر ایمانی تعلق نہیں ہے تو نسبی تعلق کی بھی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے. ہاں, نسبی تعلق کی اہمیت اور بہت بڑھ جائے گی ایمانی تعلق کی نسبت سے. اسی طرح جو ہم عامۃ المسلمین ہیں, ہم عام لوگ ہیں, ہمارے لیے یہ حصے ضروری ہیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہم روز اپنے معاشرتی معاملات میں اس موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت ہے, ہماری جان آپ پر قربان، ہمارا مال آپ پر قربان، یہ وہ حصے ہیں جو ہم روز بیان بھی کرتے ہیں اور روز سنتے بھی ہیں. اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو حق ہے وہ کیا ہے کہ وہ حصے جن کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں، وہ باتیں، وہ رہنمائیاں جو آپ نے ارشاد فرمائیاں، وہ ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے. آپ کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہم خطہ کاروں کے لیے رہنمائی ہے اور ان حصوں سے، ان علوم سے آشنائی کا سبب ہے جہاں تک نہ ہماری رسائی ہے نہ ہماری استطاعت ہے. تو اللہ کریم نے جب آپ کو مبعوث فرمایا تو اس بعثت سے جو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس بعثت سے یا اس تعلق سے جو قرب کی منازل نصیب ہو سکتی ہیں، وہ اس پہرائے اور ان عوامل جنہیں آپ نے بیان فرمایا ان کے تحت ہو سکتی ہیں. اس سے باہر اور اس سے تجاوز میں اگر کوئی جائے گا تو جو نسبی تعلق ہے وہ بھی اپنی اہمیت کھو جائے گا. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایمانی تعلق ہو، اور اس کی مثال عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے خاندان سے، آپ کی حجیز داری سے جنہیں ایمان نصیب ہوا، جنہوں نے حقیقت میں آپ کو پہچانا، جنہوں نے اس سے بڑھ کر جو اپنی عزیز داری ہے، جو رشتہ داری ہے، ان رشتوں اور ان رشتوں کے تقاضوں سے بڑھ کر جنہیں یہ نصیب ہوا کہ آپ اللہ کے حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ وہ حق لائیں جس کے لیے اللہ نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور حقیقی کامیابی وہ ہے جس کی رہنمائی آپ فرما رہے ہیں، تو ان کی جو وہ نسبی تعلق تھا وہ قرب کا اور سبب بنتا چلا گیا. اور جنہوں نے اس سارے رشتے کے باوجود اس حقیقت سے انکار کیا، اللہ رب العالمین کی اس عطا سے انکار کیا، ان کے لیے اتنا بڑا سوال بنتا چلا جائے گا. اور روز معاشر میں یہ سمجھتا ہوں بے شمار خطاؤں اور خراب پاپیوں کے باوجود جو یہ سوال ہوگا، اس سے سزا کئی گنا بڑھ جائے گی کہ کتنا قرب اور کتنا رشتہ اللہ نے عطا فرمایا، اور اس قرب اور رشتے سے جو مقابل ہے اس نے اپنے لیے جو حصہ، جو راہ متعین کی ہے وہ کیا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسی محبت اور اسی عشق کو ہم اپنے پیمانے پر لے آئیں، چونکہ کسی پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کوئی تعمیر حصے درکار ہوں گے، معاشرے میں بہتری درکار ہوگی، اپنے لیے عمل سہلے کی اور اچھائی اور رہنمائی جو بہتر ہے اس وہ درکار ہوگی، تو ہمیشہ مقابل کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی پر بحث کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے سوچیں، اپنے معاملات اور اپنے کردار اتنا کچھ ہے کہ ہم اگر اسی پر بحث کرتے رہیں اور اسی کو دیکھتے رہیں تو شاید زندگی تمام ہو جائے، ہم اپنی تصحیح میں لگے رہیں. تو جب میں اس کو اپنے حصوں پر لاتا ہوں جن میں ہمیں دعویٰ ہے کہ ہمیں محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی عطا کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، اب یہ کتنی بڑی عطا ہے اس کا ادراک نہیں. اور اگر اس ادراک کا نہ ہونا اور اس کے لیے جہد کا نہ ہونا، نیک نیتی کا نہ ہونا، طلب کا نہ ہونا، تو میں یہ سمجھتا ہوں روز معاشر یہ بہت بڑا سوال بن جائے گا کہ تجھے کیا عطا فرمایا، کتنی عظمتوں کے حامل میرے حبیب مبعوث فرمائے، اور تمہیں وہ رستہ عطا اور وہ در عطا فرمایا جو تجھے مجھ تک لا سکتا تھا، اور تجھے میں اپنا قرب عطا کرتا، اور تو نے ساری عطا کے بدلے پھر اپنی خواہشات کو اہمیت دی، پھر اپنی مرضی کو نافذ کیا، اور تو بھول گیا کہ یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے تجھ پر کتنا انعام فرمایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عشق و محبت کا دعویٰ فقط بیانیہ ہے تو یہ بہت بڑا سوال بن جائے گا. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا، اس کا احسان ہے کہ میں اور آپ عمومی طور پر وراثتاً بطور توارث مسلمان ہیں، یہ بھی اس کا احسان. ہم یہاں ان گھروں میں اور ان مسلمان خاندانوں میں پیدا نہ ہوتے، جانے کہاں جا پیدا ہوتے، اور یہاں پیدا ہو کر جو ہماری کمزوری ہیں، جانے کسی اور جگہ پیدا ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا، یہ تو اس کا احسان ہے. تو اسی کے حضور یہ دعا ہے کہ بار الہ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، ہما وقت بار الہ ہم کمزور ہیں، ہمیں تیری حفاظت درکار ہے۔ تو جب یہاں اس بات کو سمجھا جائے گا کہ آپ کی بعثت کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، اور وہ در اور وہ واحد وسیلہ اور ذریعہ ہے جو اس مشتِ غبار کو بارگاہ اجدی تک رسائی دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے تعلق اور اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب بنتا ہے، تو پھر اگلے حصوں میں آتا ہے جو فرائض نبوت کی باتیں ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات تم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور جب آیاتنا کے تحت بات آتی ہے اور مفسر کریم اس پر بحث کرتے ہیں اور اس کی تفسیر اور تشریحات ہوتی ہیں، تو اس کے تحت تمام وہ حصے بے شمار پہلوؤں کے ساتھ جو بہت واضح انداز آتا ہے، وہ تمام حصے جو شرائط ایمان، وہ حصے جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی مخلوق کو ایمان اور شرائطی ایمان کے تحت جو پہنچانے کا سبب فرمایا، سب سے پہلے وہ حصے آ جاتے ہیں کہ وحدانیت باری تعالیٰ سے لے کر ایمان کے تمام حصوں تک، وہ بھی سچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بھی سچ ہے جو سابقہ انبیاء اور رسول نے بیان فرمایا، کلام ذاتی بھی سچ ہے اور وہ بھی سچ ہے جو آج سے پہلے جو اسلام اور اللہ کی عطا اور اللہ کے کرم اور اس کے نوازے گئے لوگ تھے، جو ان پر اللہ نے نازل فرمایا وہ بھی سچ ہے۔ چونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور ایک تسلسل بیان کر رہا اور اللہ نے اقوام پر، ادوار میں، مخصوص علاقوں میں اپنے نبی اور رسول مبعوث فرماتے آئے، اور آخر میں آ کر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا، وہاں سے یہاں تک جو ایمان کے حصے ہیں وہ ایک ہی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وحدانیت باری تعالیٰ ارشاد فرمائی، تو تمام انبیاء رسول نے یہی بات بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات، چونکہ یہ وہ اطلاع اور وہ خبر ہے جو حق ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک خبر جو بیان کی جائے دوسری دفعہ جو خبر ہو وہ اور ہو، اگر دوسری بات اور بیان کی جائے گی تو ان دو میں سے ایک بات سچ ہوگی، دوسری پر اعتراض آ جائے۔ بات جہاں فرق آیا وہ ان حصوں میں آیا جہاں عبادات کے پہلو ہیں، اوامر و نواہی میں جو فرق ہے وہاں بات ہے کہ روزہ رکھنے کا پہلا انداز کیا تھا، بعد میں احکامات کیا ہیں، نماز کے حوالے سے پہلے حکم کیا تھا، کتنی نماز پڑھنی تھی، کتنی رکعتیں پڑھنی تھیں اور اس میں تلاوت کیا کرنی تھی، اور بعد میں جو نماز ہے اس کے لیے کیا ہے، حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے وہ کیا ہے۔ تو ان تمام حصوں میں مثلا اگر عبادت کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی جاتی تھی تو اس مخصوص کی ہوئی جگہ کے علاوہ اور کہیں عبادت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ نے تمام زمین کو پاک کر دیا کہ ظاہری غلاظت کسی جگہ پر نہ ہو، آپ صاف پاک کر کے کہیں پر بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سابقہ جو احکامات تھے ان میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ کہیں کسی کپڑے پر اگر کوئی گندگی لگ جائے تو اسے کاٹنا پڑتا تھا، اس کی صفائی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہاں اس کی طہارت کی جا سکتی ہے، اسے دھویا جائے، اسے صاف کیا جائے تو وہ طہارت اس کی ہو جاتی ہے، وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے احکامات میں فرق تھا کہ جب تک آپ جاگ رہے ہیں، شروع میں یہاں اسلام کے دین اسلام میں بھی اس حوالے سے احکام تھے، اور اللہ کریم نے کیا احسان فرمایا کہ اللہ کے حبیب کو جو خدام اللہ نے عطا فرمائے، انہی کی روزمرہ کی معمولات اور انہی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایک ایک چیز اور ایک ایک پہلو کو سہل اور آسان فرماتے چلے گئے۔ تو ان تمام حصوں میں جو فرق آئے گا وہ عبادات کے حصوں میں آئے گا، احکامات کے حصوں میں آئے گا، ایمانیات کے حصوں میں فرق نہیں آئے گا۔ تو وہ حصے اس تحت آتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ تمہیں وہ حصے جو اللہ کی آیات ہیں، وہ حدود جو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہیں اور جو حق ہے اور جو سچ ہے اس سے آشنائی دیتے ہیں، یہ فرائض نبوت کا پہلا فریضہ ہے۔ دوسری بات جب آتی ہے وہ یزکیکم، اور تمہیں پاک کرتے ہیں. یہ وہ حصے ہیں جس حصے پر صوفیہ بحث فرماتے ہیں کہ یزکیکم سے مراد وہ حصے ہیں جو نیاں خانہ دل ہے. اب اگر آپ خیال کریں تو کوئی وہ بندہ جو دین اسلام میں داخل ہونا چاہے اور بحثیت مسلمان اعلان کرنا چاہے تو اس کے لیے علماء جو اسے رہنمائی فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اقرارم باللسان ہی و تصدیقم بالقلب, کہ یہ جو کلمہ تم پڑھو گے, یہ جو شہادت تم دو گے, اس کے ساتھ فقط تمہاری زبان نہیں, کہ یہ تمہارا اعلان نہیں ہونا چاہیے, صدق دل سے اس اعلان پر تمہارا یقین ضروری ہے, تب تم دائرہ اسلام میں داخل ہوگے. فقط زبانی اعلان منافقت کے حصوں میں جا سکتے, حق کے حصوں میں نہیں آ سکتا. اور جب اعلان کے ساتھ صدق دل سے وہ کیفیت ساتھ ہو, یقین کی کیفیت ہو ساتھ, تو پھر اسے کہتے ہیں اقرارم باللسان ہی و تصدیقم بالقلب, کہ اس بات کی تصدیق دل بھی کر رہا ہے جس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جنہیں آپ نے اختیار کرنا ہے ان پر یقین بھی ہو. آپ اپنی عمومی زندگی کی مثالوں سے مثال لے لیں, قوانین کے اطلاق کی مثالوں سے لے لیں, ٹریفک کی قوانین کے اطلاق سے لے لیں. ہم خود ایسی جگہ پر جہاں قانون کا نفاذ مضبوط ہو وہاں ہمارا کردار کیا ہوتا ہے, جہاں قوانین کا اطلاق کمزور ہو وہاں کیا ہے, جہاں اطلاق مضبوط ہو وہاں ہمارا کردار اور ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں, ہم سب خوب جانتے ہیں کہ جہاں قانون کا اطلاق مضبوط ہے سیٹ بیلٹ تک باندھی جائے گی, جہاں قانون کا اطلاق کمزور ہے وہاں بیچ چوراہے اگر گاڑی کھڑی کر دی جائے تو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں بیچ چوراہے گاڑی کھڑی کر کر کسی سے بات کر رہا ہوں, تو اسے بھی فخر سمجھا جاتا ہے. اب اس پہ اس کے پیچھے کیا محرک کیا ہے؟ محرک وہ کیفیت ہے جو دل میں ہے. پہلے قانون کا معلوم اعلان تو ہر جگہ پر ہے کہ جی یہ ٹریفک کے قوانین ہیں, اعلان تو ہر جگہ پر ہے کہ جی یہ قانون ہے اور اگر خلاف ورزی کی گئی تو یہ سزا ہوگی, یہ اعلان ہے, یہ موجود ہے. اب اس کو ہم نے سنا, ہم نے بول بھی دیا, لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق کیوں نہیں ہوا کہ ہمارے نیاں خان ہے دل میں یہ یقین ہے کہ اس کا اطلاق نہیں ہے, یہ کچھ کہے گا نہیں, مجھے کوئی جزا سزا کی بات نہیں ہوگی, یہ فقط کہنے کی بات. اب وہ یقین جو قانون کے اطلاق کا ہے کہ اگر میں نے تجاوز کیا, خلاف قانون کوئی کام کیا تو مجھے جزا سزا سے گزرنا پڑے گا, غلطی کی ثابت ہوگی تو سزا بھگتنا پڑے گی, بندہ وہ عمل اختیار نہیں. ایک سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے اپنے اندر کا یقین درکار ہے. تو جب اللہ رب العالمین کو ماننا کہ لا الہ کچھ ہے نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے, تو یہاں وہ کیفیت درکار نہیں ہوگی جو نیاں خانہ دل میں یہ یقین پیدا کر دے کہ رازق تو اس کی ذات ہے, میں تو مرزوق ہوں, میری ساری کی ساری ضروریات جو منسوب ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حضور ہیں, اور یہ یقین اور یہ توکل نصیب ہو جائے تو پھر اس کا ماتھا کسی اور جگہ جا کر ٹک سکتا ہے. اور اگر ہماری پیشانیاں کہیں اور ٹک رہی ہیں, اور در ہیں جہاں ٹک رہی ہیں, اور وہ در بھی وہ ہیں جو خود مخلوق ہیں, جنہیں نہ اپنی پیدائش پر اختیار ہے, جنہیں نہ اپنی رنگ و نسل پر اختیار ہے, نہ صحت بیماری پر اختیار ہے, نہ زندگی اور موت پر اختیار ہے, ہم اپنی پیشانیاں ان کے دروں پر جا ٹیکتے ہیں کہ اگر یہاں میرا تعلق ہو گیا تو میرے رزق کی فراوانی ہوگی, میرے کاروبار بہت بڑھ جائیں گے اور میرا رزق جو ہے اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا. اب بات اس یقین کے نہ ہونے کی ہے, اگر وہاں سے یقین ہو جائے کہ میری تو ابتدا ہی لا الہ سے ہے, پھر اللہ پر پہنچاؤں, پہلے ہر چیز کو رد کیا, کچھ نہیں ہے, پہلے صفائی کر دی, کوئی خرابی نہیں ہے, کسی اور کی ذات نہیں ہے, کسی اور کی قوت کا ماننا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہے تو پھر سمجھ آئی کیا ہے, اللہ رب العالمین ہے. پھر وحدانیت باری تعالیٰ کا وہ اقرار جو ہر ایک اور ہر حصے کو رد کر کے صرف واحد وحدہ لا شریک اللہ تک پہنچتا ہے, پھر اس کی پہشانیاں کہیں اور جا کر سجدے نہیں دیتی, پھر اس کے لیے وہ سجدہ کافی ہے جو اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ کہتا ہے سبحانہ ربی الاعلیٰ, پھر اس کہنے کے ساتھ وہ یقین جو اس کے نیا خانہ دل میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر کسی اور در پر اسے سجدہ ریز ہونے نہیں دیتا. اب جب بندے کو اس یقین کی بات آئے گی، اس کیفیت کی بات آئے گی، تو پھر سوال آئے گا اور جواب میں بات تزکیہ نفس کے جو آئے گی وہ تصوف کی آئے گی. تصوف کیا ہے؟ تصوف وہ کیفیت ہے جو ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے عمل پیرا ہونے کے لیے پابند کر دے. یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ قیام، رکوع، سجدے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو سہل لگیں گے، جو آسان لگیں گے. وہ لقمہ جو حرام کا ہوگا وہ گلے سے نگلنا تو کجا، منہ میں چبانا جو ہے اس کی کڑواٹ دے جائے گا. وہ کیفیات جو اپنی معاملات سے لے کر مخلوق خدا تک ہمیں معاملات میں درکار ہیں وہ ہوں گی جنہیں پسند فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ حصے ہوں گے جس نے ارشاد فرمایا ہے کلام ذاتی باری تعالی میں اللہ رب العالمین نے. وہ تزکیہ نفس درکار ہے، وہ یقین محکم درکار ہے جو ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلی طور پر کار بند کر دے، بندہ پابند ہو جائے، ان حدود کا لحاظ رکھے، تاحیات ان حدود کا لحاظ رکھے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اس وقت جہالت کی انتہا تھی جب آپ مبعوث ہوئے. آپ کی بعثت نے اس جہالت کے اندھیروں کو اس طرح چیرا، اس نور اور اس حق نے، کہ تمام زمانوں سے افضل ترین زمانہ ہو گیا. اور وہی لوگ جو جانوروں کو پہلے پانی پلانے پر گردنیں اڑاتے تھے، انہی لوگوں میں وہ تبدیلیاں آئیں کہ ان ہستیوں کو جا پہنچے، ان حیثیتوں کو جا پہنچے اور ایمان کے ان اعلیٰ درجوں کو جا پہنچے کہ جانور کا پہلا پانی پینا دوسرے کی گردن اڑا سکتا ہے. وہ اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر رہے ہیں، نہیں، یہ پانی کا گھونٹ میرے بھائی کو دے دو. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ صدق دل سے ایمان لانا ہے کہ اپنی حرکات و سکنات تو کجا، جان جانے آفرین کے سپرد ہو رہی ہے، اس سے تلخ اور لمحہ کون سا ہوگا، اور اس سے سخت پیاس کی کیفیت اور کہاں ہوگی جب وجود سے روح قبض کی جا رہی. وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ پانی، یہ جذبہ ایثار انہیں کہاں سے نصیب ہوا، اس کی تعلیم کس نے انہیں عطا فرمائی. ایک ایک سوال کے جواب میں شہادت آئے گی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ صدق دل ہے، اس صدق دل نے انہیں اس حد تک پہنچا دیا، ایمان کی ان عظمتوں پر پہنچا دیا کہ جان جاتی ہے تو جائے. وہ ایثار کا جذبہ جس کی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے وہ نہیں چھوٹ سکتا. اور اگر صدق دل نہیں ہے تو پھر اگر آپ یاد کریں کہ ابو جہل کا وہ ہاتھ جس میں اس نے سوال کیا کہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور اس کے ہاتھ کی کنکریوں نے، ان پتھروں اور اس کنکریوں نے جب درود و سلام پڑھا تو کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ جو پتھر اور نشانیاں میں امتحان کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ پتھر اور یہ نشانیاں شہادتیں دے رہی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کیا وہ نہیں سنتا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ وہ کیفیت نیا خانے دل میں نہ پیدا ہوئی جو اپنی ذات کو رد کر دے. وہ حصے نہیں پیدا ہوئے، نہیں چاہ کے لا الہ کے حصوں کو، اس نے چاہ کہ پہلے میں خود ہوں پھر بات کریں گے. انہوں نے چاہا، اس وقت کے کفار نے، کیوں؟ یہ بات شہادت نہیں ہے کہ آپ کے حضور حاضر ہوئے کہ جی آپ کوئی دولت لینا چاہتے ہیں، صاحب دولت ہونا چاہتے ہیں، تو ہم اتنے دولت کے انبار لگا دیں گے کہ کوئی خطے عرب میں اتنی دولت کا حامل فرد نہیں ہوگا. حکومت چاہتے ہیں تو خطے عرب میں ایک حکومت نہیں ہے، لیکن ہم تمام عرب کو جمع کر کے حکومت بنا دیں گے. کسی خاندان، کسی خاتون سے شادی کا حکم کرتے ہیں، ہم اس کی تعمیل کریں گے، جو آپ حکم دیں گے اس کے مطابق کریں گے. آپ اپنی دعوت دیتے رہیں، ہماری باتوں، ہمارے بتوں، ہمارے رواجات اور ہماری جو وراثت ہے اپنے دینی حوالے سے، اسے رد نہ کریں. معاشرے کو اس طرح رہنے دیں جس طرح ہمیں، آپ اپنا نماز کے لیے، آپ اپنی ایمان کے حصوں پر بیان کرتے رہیں. کیا یہ اس بات کی شہادت نہیں ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ حق ہے اور یہ پھیلے گا اور یہ رک نہیں سکتا؟ تو کم از کم اپنے حصوں کو تو بچا لیں جو یہ بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرتے رہیں۔ لیکن یہاں سے اس بات پر بھی سبق ملتا ہے اس مثال سے، جیسے آج ہم کہتے ہیں جی یہ تو زندگی ہے، ہر ایک کی اپنی ہے، کوئی بات نہیں، آزان ہو گئی، کسی نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لے، کسی نے جوا خانہ جانا ہے تو جوا خانہ چلا جائے۔ اللہ نے ہر ایک کو آزادی دی ہے، اللہ کریم نے ہر ایک کو آزادی دی ہے، اور اس طرح آزادی دی ہے جیسے آج آپ کسی بھی ویسٹرن ملک کی مثال لے لیں، وہ سارے لوگ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ وہ بھائی کیسے تم آزاد ہو؟ وہ کہتے ہیں ود ان دا لمٹس آف لا، جو قانون کی حدود ہیں ان کے اندر ہم آزاد ہیں۔ اور بندے مومن یہ کہے کہ میں آزاد ہوں حدود و قیود کے جنہیں مقرر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، تو یہ کہہ دے وہ قانون جن قوانین کو خود انسان بناتا ہے، اس کے بنا ہوئے قوانین جنہیں روز تبدیل کرنا پڑتا ہے، اس کے تحت بندہ کہتا ہے میں آزاد ہوں۔ تو اور وہ لوگ جنہیں قانون اور زندگی کے رہن سہن اللہ رب العالمین نے بنا کر دیے، اس قادر مطلق نے بنا کر دیے کہ کب سو، کب اٹھو، کیا کھاؤ، کیا پیو، کیسے رہو، کیسے جیو، کیسے مرو گے، تو کن حالات کو پاؤ گے، تو ان حصوں کے تحت رہنا کیا محکومی ہوگی؟ بات اس تعلق کی ہے کہ اعلان ہمارے ہیں، اس اعلان کے ساتھ وہ کیفیت جو یہاں ہے وہ نہیں ہے۔ اب ان کا اپنے قانون پر یقین ہے اور اس قانون پر یقین ہے جو روز بدلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس قانون کے تحت ود ان دا لمٹس آف لا ہم آزاد ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں پھر کیا مسئلہ ہے کہ جن کا قانون اللہ نے بنایا، سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اختیار فرمایا، زندگی کا کوئی پہلو، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں تشنگی محسوس ہو کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہیں ہے۔ دین اسلام قانون فطرت ہے اور تمام فطری تقاضوں کا احاطہ فرماتا ہے۔ پھر ہم اگر معذرت خانہ اسلام کو دیکھتے ہیں تو سبب یہ ہے کہ وہ وَيُزَكِّيهِمْ کی ضرورت ہے، اور جب بات آئے گی نا وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک کرتے ہیں، تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس اللہ کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کیا۔ اس صوفیاء جو بات کرتے ہیں ذکر الہی کی اور کیفیات قلبی کی، نہاں خانے دل کی، قلوب لطائف مراقبات کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ قابل احترام احباب گرامی، میں آپ کو ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم کسی سے تلخ بات کرتے ہیں تو کچھ کہتے اسے نہیں، فزیکلی اسے کچھ نہیں کہتے، جسمانی طور پر ہم اسے کوئی چیز مارتے نہیں، لیکن تلخ جملہ جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، اگلا سٹ پٹا جاتا ہے، اپنے پاؤں سے اکھڑ جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے، او بھائی ہم نے تو تجھے مارا کوئی نہیں، چند الفاظ تھے وہ اپنے منہ سے کہے ہیں، آواز تم تک گئی ہے، کوئی تمہیں جا کر چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ کہتا ہے اگر چوٹ مار لیتے تو اس سے کم دکھ ہوتا جو کچھ تم نے بولا جتنے سے۔ او بھائی کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ وہ کیفیت جو ان الفاظ کے پیچھے تھی، جو ان الفاظ کے ساتھ منسلک تھی، اس کیفیت میں اتنی برائی تھی، اتنی سختی تھی، اتنی نفرت تھی کہ جب سامنے تک پہنچی اور مخاطب کو پہنچی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم کسی سے محبت کے چند کلمے کہتے ہیں، اسے پیار کی کوئی بات کہتے ہیں، تو اس کی خوشی پھولی نہیں سمائی جاتی، اس کا منہ کا مسکرانا تو کجا، اس کے وجود سے مسکراہٹ نظر آتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں واپس محبت کی کیفیت مل رہی ہوتی ہے۔ کہے تو چند لفظ تھے، کہے اپنی زبان نے تھے، آواز اپنی تھی، طاقت اپنی لگی، اس کو کیا ہوا؟ نہیں بھائی، وہ ان جملوں اور ان الفاظ کے پیچھے جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو اس نے محسوس کیا، اور وہ کیفیت اتنی خوش آئند تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ نہ صرف اس کے احساس بلکہ اس کے ظاہری وجود سے وہ آیاں ہونا شروع ہو گئی۔ عزیزان من، اگر ہمارے الفاظ کیفیت اٹھا کر اگلے کو اثر پہنچاتے ہیں تو جو نام اس میں ذات ہے اللہ، اس کی تکرار خالق کو کیفیت نہیں پہنچائے گی، اسے وہ کیفیت پہنچائے گی کہ وہ جو اعلان اس نے کیا، وہ جو شہادت اس نے دی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ کیفیت اس کے قلب کے نہاں خانے میں جا کر ایسی موجزن ہوگی کہ وہ اپنے وجود سے شہادت دے رہا ہوگا، اپنی گفتار سے شہادت دے رہا ہوگا، اپنی آنکھوں کے دیکھنے سے، اپنے کانوں کے سننے سے، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ شہادت دے رہا ہوگا. اور وہ شہادت کا انداز کیا ہوگا؟ وہ پہلو جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. وہ فقط مانے گا نہیں، اس کا ایک ایک عمل ثابت کرے گا کہ ہاں اسے عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسے وہ عشق کی حقیقت نصیب ہو جائے گی. اور وہ یزکیہم کے تحت اگر مافوق الفطرت قسم کی قوتیں درکار ہیں آج ہمیں، آج کے دور میں سالک اور شیخ کے تعلق میں اگر اولاد کا زائد ہونا، رزق کا زائد ہونا، صحت کا بلند بہتر ہونا اور معاشرے میں مقام کی بلندی کا ہونا، تو اسے تو اگر تولا جائے تو آپ وہاں جہاں سے ہیرے اور جواہرات ملتے ہیں وہاں سے پتھر اور کنکریاں شاید اس سے بھی کوئی کسی کم چیز کو مراد کر رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو اس حیثیت اور اس کیفیت میں کہ میں تمہیں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کروں گا، یہاں سے واپس آنے والے سالک کو پھر دنیا کے پیچھے لگا رہا ہے کہ وہ پہلے دنیا چھوڑ کر یہاں آیا، یہاں سے بیٹھا ہوا شخص اگر اسے پھر واپس دنیا کو لگا رہا ہے تو آنے والے سے میں یہ سمجھتا ہوں اس بیٹھنے والے پر روز معاشر بہت بڑا سوال ہو جائے گا. یہاں تو شاید کوئی نہ سمجھ سکے لیکن وہاں مخلوق خدا شاید ہوگی کہ اسے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ تو نے کیا کیا. تو اس بات میں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جب معاشروں میں انحطاط آتی ہے تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کوئی ایک کونا سلامت ہے، ہر کونے میں انحطاط آتی ہے. اس انحطاط سے بچنے کا جو تعلق اور جو حصہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ہر لمحے یہ خیال رکھے میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے تجاوز کر جائے. اور یہ جو ذکر اذکار ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نعت مبارک پڑھتے ہیں تو نعت اس حصے کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، اور ہم جب نعت پڑھتے ہیں تو اپنی ضروریات کی بات کر رہے ہیں، اپنی جھولی کے بھرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور نعت کا جو مفہوم یا اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تعریف، آپ کے اوصاف بیان کیے جائیں. نعت مبارک کا پڑھنا آپ نے پسند فرمایا، اپنے روح برو آپ نے پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی، تو آج کیا جو ہم کلام پڑھتے ہیں اسے نعت کا درجہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جب ہم اللہ کے تعلق اور اللہ کے قرب کو نکلتے ہیں اور اس انداز سے لیتے ہیں جو ہمیں بھی قلبی طور پر قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے، ہم بھی جب صدری علوم کے اوراق کو لٹتے ہیں اور اس بحر سے منسلک ہوتے ہیں تو مانگ دنیا رہے ہوتے ہیں. تو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ سمجھ آئے گی کہ جو کچھ مانا ہے اس کے ساتھ شہادت اندر نہیں دے رہا. یہ اللہ اللہ کی تکرار، یہ لطیفے قلب کا راسخ ہونا ان کیفیات کو عطا کر دے گا. میں نے عرض کی ہے کہ حلق سے اترنا تو کجا، منہ میں چبانا جو ہے وہ لقمہ حرام کی کڑواٹ جو ہے وہ دے دے گا. جس ہاتھ سے لقمہ توڑا گیا اس ہاتھ کو وہ جلائے گا، اس ہاتھ کو تکلیف ہوگی. جس جگہ گھر میں لے کر آئے ہو اس جگہ سے آپ کو حدت آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا زندگی کے ایک ایک حصے میں جو تجاوز ہے، اور آپ کو سکھ اور سکون دے گا ایک ایک وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اختیار کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے آج سوال کر دیا جاتا ہے، جی میں تو عالم نہیں ہوں. مجھ پر بھی سوال ہوا کہ جی یہ جو ہمارے مسلمان معاشرے ہیں ان میں جھگڑے کا سبب آپ علماء ہیں. تو میں نے انہیں عرض کی کہ گزارش یہ ہے کہ میں تو کم علم آدمی ہوں، تو علماء کی صف میں مجھے نہ کھڑا کرو، میں تو کم علم آدمی ہوں، سوال اپنا کرو. تو اس نے کہا آپ لوگ جب بحث کرتے ہیں اور دینی حصے بیان کرتے ہیں تو ہم عام مسلمان، ہمیں تو نہیں معلوم نا جی، تو آپ ہمارے درمیان جو ہے آپ کی یہ جو بحث اور تکرار ہے یہ فساد کا سبب بنتی ہے. میں نے اسے عرض کی بات یہ ہے محترم، میری اور آپ کی پہلی ملاقات، آپ نے میرے پہلے پروگرام میں آپ کی نشست ہے، اس پورے پروگرام میں کوئی لفظ ایسا، کوئی بات، کوئی فکرہ ایسا جسے آپ نے محسوس کیا ہو کہ بحیثیت مسلمان میں نے کسی کی دل آزاری کی ہو یا اس جملے سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہو. دوسری بات میں نے کہا، آپ مجھ سے مل رہے ہیں اپنے ملک سے ہزاروں میل دور فاصلے پر، اور جن حصوں میں اور جس ملک کے جس دنیا کے خطے میں آپ رہتے ہیں، کیا یہاں سے آپ کو درخواست کی گئی تھی کہ آپ یہاں تشریف رہیں، ہمارا ملک نہیں چل رہا، آپ نہیں آئیں گے، یا آپ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے آئے ہیں؟ کہتا جی میں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے آئے. میں نے کہا کتنی مشکلات اٹھائی ہیں؟ کہتا جی بے حساب مشکلات اٹھائی ہیں. میں نے کہا کس لیے اٹھائی ہیں؟ اسی لیے اٹھائی ہیں نا کہ تمہارا جو زندگی کا انداز ہے یہ اچھا ہو سکے، لیول آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے، اپنی ضروریات اچھی پوری کر سکو، اہل و عیال کی اچھی ضروریات پوری کر سکو. اسی لیے کیا؟ کہتا ہے جی بالکل اسی لیے کیا. میں نے کہا کوئی گارنٹی ہے یہ زندگی کتنی ہے؟ تو میرے طرف دیکھنے لگا خاموش ہو کر. میں نے عرض کی، میں نے کہا محترم آپ نے اس زندگی کے لیے جس کے لیے اللہ نے فرمایا میں رازق ہوں تم مرزوق ہو اور ہر ایک کا رزق حصہ مقرر فرما دیا، تم سبب اختیار کرو تمہارا حصہ تمہیں ملے گا، اس حصہ جو تقسیم شدہ ہے تمہارے نام پر اس کے لیے تم نے اتنی محنت کی اور اتنے دھکے کھائے اور اپنی جان جو ہے اس کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک آ کر پہنچ، کتنی کوشش کی اللہ اور اس کے حبیب کی باتوں کو سیکھنے کی، کتنی کوشش کی اس قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور سیکھنے کی، کتنی فقہی احکام جو مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اسے آپ نے سیکھنے کی کوشش کی. میں نہیں کہتا آپ عالم ہو جاؤ، لیکن وہ حصے جسے کسی نے اختیار کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان حصوں کو جانتا ہو مانتا ہو تو اختیار کرے گا. میں نے کہا اس کے لیے کتنی محنت کی؟ میں نے کہا نہ قبر میں مولانا نے آپ کے ساتھ ہونا ہے، نہ آپ نے مولانا کی قبر میں ہونا ہے، نہ آپ کی قبر میں شیخ نے ہونا ہے اور نہ آپ نے شیخ کی قبر میں ہونا ہے. وہاں ہر ایک نے جا کر اپنے حصے کا حساب دینا ہے. اور قرآن کریم تو یا ایھا الناس سے مخاطب فرمانا شروع کرتا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا تک آتا ہے، جہاں میں اور آپ آج بیٹھے بحث کر رہے ہیں. اللہ میرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں، تو اسلام اور دین مولانا کا ہے اور شیخ کا ہے. تو میں نے کہا اس کو سمجھو کہ یہ تمہارے لیے کیا. میں کہا میں بھی تو غلطی کر سکتا ہوں، انسان ہوں، میں بھی اس دار العمل میں ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دانستن بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین مجھے اپنی حفاظت میں رکھے. میاں اس اسلام کو اون کرو، اسے سمجھو، سیکھو، اس زندگی جس کے لیے اللہ نے تمہارے حصے مقرر کر دیے، سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے، اور جن حصوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ محنت کرو تم میرا قرب حاصل کر سکو، جن حصوں کے لیے تمہیں پیدا فرمایا، جن حصوں کے لیے ارشاد فرمایا فاحببت ان اعرف، کہ تمہیں اس لیے پیدا فرمایا چاہا کہ کوئی عارف ہو، کو میری محبت کو تڑپے، اس تڑپ کے لیے جس نے اسے فرمایا اسے تم مولانا کے حوالے کر دو. تو اسی مثال کو آج ہم اپنی معمولات پر لیں تو من حیث القوم ہم ہاتھ کا اشارہ لے کر بیٹھے ہیں، آپ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اطلاع موجود ہے. حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے ہر ایک کو معلوم ہے. دنیا میں کہیں کسی خطے میں بنی نو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک حق نہیں پہنچا. اس کی شہادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر میدان عرض کی اور شاید اللہ کو ٹھہرایا. حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی پہنچانے کی شہادت اس 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے بیان کی تھی اور تمام صحابہ نے یک زبان یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے حق ادا فرما دیا ہے اس حق کے پہنچانے کو. پھر آپ نے اللہ جل شانہ کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی کہ بار الہ تو گوار ہے. پہنچانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس پر شہادت اللہ رب العالمین کی مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہاں کمی ہے. آنکھیں بند کر کے نہ مانے تو نہ ماننے سے حقیقت نہیں رد ہوتی، وہ ہمیشہ یہاں رہے گی، روز روشن کی طرح ایسے یہاں رہے گی. اگر کوئی اپنی بینائی نہیں رکھتا، نابینا ہو چکا ہے خطاؤں اور گناہوں سے، اپنی آنکھوں کا علاج کرائے، اس کنیکشن کا علاج کرائے جو نہ خانے دل میں ہے، جو اس سماؤ بسر کو اس قابل کرے کہ اسے حق اور نا حق کی پہچان ہو سکے، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی. پھر عمل کیوں نہیں ہے؟ مانتے ہم سب ہیں, کون ہے جو یہ کہے کہ نماز کی فرضیت نہیں ہے؟ کون ہے جو یہ کہے بندے مومنین میں کہ وہ یہ کہہ دے کہ نماز کی فرضیت کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, فقہی بحث میں بہت کم جا کر ایسی باتیں پیش آئیں گی جہاں ہمیں علماء کی ضرورت ہوگی یا مفتیان کرام کی ضرورت پیش آئے. عمومی فقہی احکام عبادت کے ہر بندہ جانتا ہے, ایمان کے حصے ہر بندہ جانتا ہے, اور معاملات کے ہر حصے عام بندہ جانتا ہے. اب جانتے ہیں اور اس پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہم عمل نہیں کرتے کہ ہمارا یقین نہیں اس درجے کا. اور جب اللہ اللہ کی جاتی ہے, یہ اس میں ذات ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا اسم دے دو جسے کہا جاتا ہے اسم اعظم, اور اسم اعظم سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس یا فلاں شخص کے پاس اسم اعظم ہے, اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ سوال مشائخ سے بھی آ کر کئی لوگ کرتے ہیں کہ حضرت مجھے بھی اسم اعظم دے دیں جو میں چاہوں. وہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ, اللہ جل شانہ کا واحد ذاتی نام, باقی جتنے نام مبارک ہیں وہ صفاتی ہیں, اور اللہ اللہ سے اور اللہ لفظ سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم نہیں ہے, اور اللہ اللہ کی تکرار سے وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے جسے آپ سمجھ تو الٹ رہے ہیں اور چاہ الٹ رہے ہیں, لیکن اس کی حقیقت یہ ہے آپ وہ پسند کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے, آپ وہ امر اختیار کرتے ہیں جو عند اللہ پسندیدہ ہے, آپ وہ حصے اختیار ہی نہیں کرتے جنہیں اللہ نے ناپسند فرمایا ہے. آپ کی پسند اللہ کے حکم کے تحت ڈھل جاتی ہے. یہ اسم اعظم اللہ اور اس کے حصول کا جو ہے حصے ہیں وہ یہ ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں مالک کل کائنات کی اس کائنات اور اس عالم خلق میں وہ چاہوں جو میرا ہے یا میں چاہوں, ارے عزیز تیرا ہے کیا؟ تو پہلے اپنا ثابت تو کرنا کہ جسے تو کہہ رہا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسا ہو, اپنا آپ ہی ثابت کر دے, اپنا وجود ثابت کر دے, اپنے وجود کے حصے ثابت کر دے, اپنا دماغ اور اپنی وہ استطاعت جو استطاعت کی ہیں وہ ثابت کر دے تیرا ہے کیا. جب یہ اللہ اللہ نصیب ہو تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو میرا تو ہے کچھ نہیں, نہ میں کچھ ہوں, کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. میں تو اس کا بندہ ہوں, اور بندگی ہے ہی یہ کہ میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے. اور واحد در اور واحد رستہ وہ ہے جس رشتے کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین ارشاد فرما دیا. اب اس ساری عطا کے باوجود پھر کوئی ٹھوکر کھا رہا ہے, اس میں قصور اس کا اپنا ہے. اسی لیے سزا ہے. اللہ رب العالمین تو کریم رحیم, وہ تو عطا فرماتے ہیں, اپنے لیے سزا کا اختیار کرنا ہم نے اپنے لیے اختیار کی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت پر رکھے, اس کا کرم اور اس کا احسان کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کریم یہ ہوش ہما وقت ہمارے اندر بلند رکھے کہ ہم ہوش رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ کریم ہر لمحہ ہر لحظہ یہ تڑپ ہمارے اندر زندہ رکھیں کہ ہمیں قرب الہی کی تمنا ہو. یہ اللہ اللہ وہ حصے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت فارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ای الاعمال یا رسول اللہ علیہ وسلم, کے کون سے بہتر اعمال ہے, دنیا میں کیا بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان جو ہے وہ اللہ اللہ سے تر ہو. اللہ رب العالمین ہم خطا کاروں گناہ گاروں کو بھی خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. آیا کریمہ کا پہلا حصے میں ہی ہمارا وقت پورا ہو گیا, انشاءاللہ اللہ کریم کو منظور ہوا تو اس آیا کریمہ کے جو دوسرے حصے کی تفسیر ہے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.